ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب كيف كان عيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا اگلے باب میں فقر کی فضیلت بیان کی تھی. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں کیسی فقیرانہ اور درویشانہ تھیں اس کو بتلانا چاہتے ہیں. گویا ان حضرات کی زندگیاں اسی کا نمونہ تھی. وتخلی ہی من الدنیا, اور یہ حضرات گویا دنیا سے اپنے آپ کو دستبردار کر چکے تھے, دنیا میں سے کچھ لینا نہیں چاہتے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا اور پوچھوایا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا مشورہ حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا بندہ نبی والی شکل کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی کو اختیار کیا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر چاہوں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو میرے لیے سونے کا بنا دیتا, لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر سے کام. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا پورا گھرانہ حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین, ان کی بھی زندگی یہی درویشانہ فقیرانہ تھی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالانہ ان کا جو نفقہ خلا تھا وہ بھر دیا کرتے تھے, اور وہ اتنا ہوتا تھا جو ان کے لیے اپنی ضرورتوں سے بھی زیادہ ہو جائے لیکن وہ بھی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کے اس کو ایسا ختم کر دیتی تھی کہ ان پر بھی یہی فقر و فاقہ والی حالت گزرا کرتی تھی. اور یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھتے تھے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے اکثر کا حال یہی تھا. گویا اس باب کو لا کر اگلے والا باب جس میں انہوں نے فقر کی فضیلت بیان کی تھی اسی کی تائید اور توثیق کرنا چاہتے ہیں. حدثنی ابو نعیم بنحو من نصف هذا الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ابو نعیم فضل ابن دکین رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. کہا تقریباً یہ آدھی روایت انہوں نے بیان کی. اب دوسری آدھی روایت کس سے لی؟ یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ کتاب الاطعمہ میں یوسف ابن عیسیٰ مروزی سے یہی روایت تقریباً مزید جو آدھی ہے اندر وہ وہاں بیان کی گئی ہے. ویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے یہ واقعہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ اپنے دو استادوں سے ایک تو ابو نعیم اور دوسرے یوسف ابن عیسیٰ مروزی سے. قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاہد ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لا اعتمد بکبدی علی الارض من الجوع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قسم اس اللہ کی جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا کلیجہ، یعنی کلیجہ جسم کے جس حصے میں ہے اس حصے کو زمین کے ساتھ لگائے رہتا تھا. یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے جب ناقابل برداشت ہوتی تھی تو زمین پر لیٹ کر اپنے جسم کے اس حصے کو زمین سے لگا کر لیٹا رہتا تھا. وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا کرتا تھا. جیسے پہلے بھی شمائل کے اندر بتلایا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے جو معدہ خالی ہو جاتا ہے اور ریاح اس میں بھر جاتی ہے تو اس سے بچانے کے لیے پتھر باندھنے سے گویا وہ حفاظت رہتی ہے، مزید بنا اس کی وجہ سے آدمی کی کمر بھی سیدھی رہتی ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کا پتھر ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں جس کو مشبعہ کہا کرتے تھے کہ وہ بھوک کی حالت میں اگر باندھ لیا جاتا تو اس سے کچھ سکون ہوتا تھا. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس راستے سے گزرتے تھے نکلتے تھے مسجد سے، میں وہاں بیٹھ گیا. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر جانے لگے، وہاں اس راستے پر سے گزرے. فَسَأَلْتُهُ عَنْ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا، تو فلانی آیت کیا ہے؟ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي کا میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح میں سوال کروں اور سوال کرنے کے بہانے سے ان کے ساتھ ساتھ چلوں اور وہ مجھے جواب دیں اور گھر آ جائے، کیونکہ وہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، مسجد سے لگا ہوا ہی تھا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کے کچھ کھلا دے. اس لیے میں نے سوال کیا تھا. ما سألته إلا ليشبعني، سوال کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ گھر لے جا کر مجھے کچھ کھلاؤں. فمر ولم يفعل بس انہوں نے تو میرے سوال کا وہیں کھڑے کھڑے جواب دے دیا اور وہ چلے گئے. ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے یہاں بھی کچھ ہوگا نہیں. ثم مر بی عمر فسألت من آیۃ من کتاب اللہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے, ان سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق پوچھا, ادھر یہ فلانی آیت کیا ہے, اور ما سألته الا لیشبعنی. اور ان سے بھی پوچھنے کا مقصد یہی تھا, اس بہانے سے میں ان کے ساتھ ساتھ پہنچ جاؤں گھر اور وہ مجھے کچھ کھلاؤں پلاؤں. لیکن فمر ولم یفعل, وہ بھی جواب دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. فتبسم حین رآنی, مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے. وعرف ما فی نفسی و ما فی وجی, میرے جی میں جو بات تھی وہ آپ پہچان گئے اور میرے چہرے کی حالت کو بھی آپ نے تاڑ لیا, چہرے سے محسوس کر لیا کہ یہ بھوکا ہے. ثم قال باہر, انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ. قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال الحق, آؤ کہہ کر وہ مزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے. فاطبات ہوں, میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا. فدخل فاستأذن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے, اندر جانے کی اجازت چاہی, اندر داخل ہوئے. فأذن لی, اور مجھے بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. فدخل فوجد لبنا فی قدح, جب گھر میں آپ داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا آپ کو ملا. فقال من اين هذا اللبن, گھر والوں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا. قالوا اهداه لك فلان او فلانة, گھر والوں نے بتلایا کہ فلاں صحابی یا فلانی صحابیہ نے یہ دودھ آپ کے لیے ہدیے میں بھیجا ہے. قلت لبیک, قال باہر, جب یہ جواب مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ. قلت لبیک رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں. قال الحق الى اہل الصفت فدعوهم لی, کہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ. قال واہل الصفت اضیاف الاسلام, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صفہ والے, ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں, وہاں وہ صحابہ جن کا کوئی مکان وغیرہ نہیں, خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے جو پڑاؤ ڈالتے تھے وہیں پڑے رہتے تھے, انہی کا ٹھیکہ تھا وہاں ڈیرا تھا. تو یہ اہل صفہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مہمان تھے. لا یعمون علی اہل ولا مال ولا علی احد, نہ ان کے گھر بار ہے نہ مال ہے نہ کسی کے یہاں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں, بس وہاں مسجد ہی میں پڑے رہتے تھے. اذا اتت صدقۃ باث بها الی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی صدقہ بھیجتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ ان پر بھجوا دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ تناول نہیں فرمایا. ولم یتناول منہا شیئا, اس میں سے آپ کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے. وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا, اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کو بلوا لیتے گھر پر اور ان کو بھی شریک کر لیتے, خود بھی کھاتے اس میں سے. چونکہ یہ ہدیہ تھا اس لیے ان سے کہا کہ ان کو بلا لاؤ. فسانی ذالک, ابو ہریرہ کہتے ہیں تو وہ پیالے میں دودھ تھا. مجھے جب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفا والوں کو بلا لاؤ تو مجھے بہت برا لگا. کیوں برا لگا؟ فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفا. میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ایک پیالا دودھ تو ہے, اہل صفا تو بڑی جماعت ہے, ان کے مقابلے میں اس پیالے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ایک گھونٹ بھی آئے گا نہیں. كنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربتا اتقوى بها. میں ہی, میرے جی میں یہ بات آئی, میں ہی اس کا زیادہ حقدار تھا, میں اس کو پی کر کے کچھ قوت حاصل کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بھیجا کہ بلا رہا ہوں. فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُوتِيهِ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَٰذَا اللَّبَنِ. اور پھر جب آئیں گے اہل صفا تو مجھے ہی حضور فرمائیں گے دو ان کو, بانٹنے کا کام بھی مجھے ہی سونپیں گے. اور کیا امید ہے کہ وہ اس دودھ میں سے میرے حصے میں بھی کچھ آوے؟ یہ میرے ذہن میں یہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں. ولم یکن من طاعت اللہ و طاعت رسولہ بد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کا حکم مانے بغیر تو کوئی چارہ کار تھا نہیں, ماننا ہی پڑے گا. جب فرمایا آپ نے کہ بلا لاؤ تو جانا ہی پڑے گا, بلا کے لانا ہی پڑے گا. چنانچہ فاتیتہم فدعوتہم فاقبلوا, گیا میں صفا والوں کے پاس اور میں نے ان کو بلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بلا رہے ہیں. فاقبلوا وائے فاستاذنوا, آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی. فاذن لهم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت. واخذوا مجالسهم من البيت, اور سب وہاں ترتیب سے بیٹھ گئے گھر میں. قال یا باہر, جب سب بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں. قال خذ فاتح, اے پیالہ لو اور سب کو پلا. فاخذت القدح, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ لیا. فجعلت اعطیہ الرجل فیشرب حتی یروا ثم یرد علی القدح. چنانچہ میں اہل صفا میں سے ایک آدمی کو پیالہ دیتا اور وہ اس سے پی کر کے سیر ہو جاتا, پیٹ بھر کے پیتا, پھر وہ میری طرف پیالے کو لوٹاتا. فاعطیہ القدح فیشرب حتی, پھر میں دوسرے کو دیتا, وہ پی کر سیر ہوتا, اور ثم یرد علی القدح, پیالہ مجھے واپس لوٹاتا. دیکھو یہ بھی ایک ادب ہے, کسی نے آپ کو جس نے دیا آپ لوٹائیں گے اسی کو, جس نے آپ کو دیا اسی کو لوٹائیں گے. حتن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلو, یہاں تک کہ باری باری اس طرح پلاتے پلاتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے سب نے پی لیا, حضور تک میں پہنچ گیا. فاخذ القدح, میں نے وہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا آپ بھی پی لو, یہ نہیں فرمایا تھا ابھی, اس لیے وہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ نے وہ پیالہ لے کر اپنے ہاتھ پر رکھا. فنظر الیہ, اور پھر حضور نے مجھے دیکھا. فتبسم, اور حضور مسکرائے. وقال یا ابا ہر, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں. قال بقیت انا وانت, اب تو میں اور تو ہی رہ گئے ہیں. قلت صدقت یا رسول اللہ, میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. قال وقود فشرب, کا بیٹھو تم پیو. فقعد تو فشرب, تو وہ پیالہ میں نے لیا اور پیا. پیا, واپس دینا چاہتا تھا. فقال اشرب, اور پیو. شریف اور پیا. فما زال یقول اشرب, برابر حضور فرماتے رہے اور پیو اور پیو. حتی قلت لا والذی باس کبیران تی ما عجز رہو مسلک. تو میں نے آخر میں کہا اللہ کے رسول اب تو اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق لے کر بھیجا، اندر اب دودھ جانے کی ذرا بھی گنجائش نہیں. قال فارن، کہا اچھا وہ پیالہ مجھے دکھاؤ. حضور نے فرمایا فاتیت القدح، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ پیالہ دیا. فحمد اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وسما، اور بسم اللہ پڑھی. وشرع الفضل، اور وہ بچا ہوا دودھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوش فرمایا. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ درویشانہ زندگی. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثنا قیس قال سمیت سعدا یقول انی لاول العرب رمى بسهم فی سبیل اللہ ورائیتنا نبزو وما لنا طعام الا ورق الحبلۃ وهذا السمر وان احدنا لا يزو كما تزو الشاة ما له خلط ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام خبت اذن ودل سعي. یہ دوسری روایت پیش کرتے ہیں جس میں حضرات صحابہ کی فقیرانہ درویشانہ زندگی کا ایک نمونہ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرع مبشرہ میں سے ہیں اور شروع میں اسلام لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہیں، قبیلہ بنو زہرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ اصل میں حضور اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا. اسی کوفہ کی گورنری کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، فریاد کی، ان کے متعلق جھوٹی فریاد تھی. ان فریاد میں شکایت میں ایک شکایت یہ بھی تھی یہ نماز بھی برابر پڑھاتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا وہاں کوفہ سے مدینہ منورہ اور ان سے پوچھ تاچھ کی. لوگوں نے آپ کی ہر چیز کے متعلق، یہاں تک کہ نماز ابو اسحاق نماز تک کے متعلق یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نماز بھی برابر نہیں پڑھاتے. جب یہ کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، پہلے تو وہ نماز کس طرح پڑھاتا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں، پہلی دو رکعتیں لمبی، دوسری دو رکعتیں مختصر، وہ سب ہے دوسری روایتوں میں. تو اس کے اندر یہ بھی کہا انی لاول العرب رمى بسهم فی سبیل اللہ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، وہ اللہ نے مجھے یہ سعادت اور فخر عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا جو سریہ بھیجا تھا اس سریے میں لشکر کی اس ٹکڑی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سب سے پہلا مسلمانوں کی طرف سے تیر چلانے والے وہ تھے، گویا ان کو یہ فخر حاصل تھا کہ اسلام کی طرف سے اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. ورائتنا نبز وما لنا طعام الا ورق الحبلۃ وهذا السمر، اور میں نے ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو کھانے کے واسطے ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا سوائے کیکر کے اور بیری کے ان پتوں کی، کیکر اور ببول کے پتے ہم کھاتے تھے. وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَزَوْ كَمَا تَزَوْ شَاتْ، اور ان پتوں کی وجہ سے، پتے جب کھاتے ہیں تو پاخانہ بھی جیسے بکریاں اور اونٹ پتے کھاتے ہیں تو ان کا پاخانہ مینگنی کی شکل میں ہوتا، انسان بھی پتے کھائے گا تو وہی حال ہوگا، اس کا پاخانہ بھی مینگنی کی شکل میں، کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ بکری کی طرح پاخانہ کرتا تھا، مالہ خلط، اس میں چکنائی نہیں ہوتی تھی، خشک. ثم اصبحت بنو اسد تعذرون، پھر یہ بنو اسد، یہ گفا کے جس قبیلے والوں نے ان کی متعلق شکایت کی تھی کہ وہ نماز برابر نہیں پڑھاتے، ان کا نام ہے کہ یہ قبیلے والے یوں کہتے ہیں، تعذرون علی الاسلام، اسلام کے معاملے میں وہ مجھ پر عیب لگاتے ہیں، تہمت دھرتے ہیں، مطلب ہے کہ مجھے نماز بھی برابر پڑھاتے نہیں آتا، وہ یوں کہتے ہیں. خب تو اذن ودل سائی، اگر یہ ان کی بات صحیح ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں بالکل ناکام ہو گیا، اور میری محنت کیا ہو گئی، اکارت اور ضائع گئی، نہ خدائی ملا نہ مثال سنم جیسا معاملہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ شکایتیں ان کی غلط تھی. بارہ یہاں تو اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی زندگی کا یہ حال تھا کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیکر کے اور ببول کے پتے کھایا کرتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعا، اعمال صالحا، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ جن دو بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ تکمیل حفظ پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان اور ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ اللہ میاں بیوی میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ دونوں کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما۔ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جن کی ضمانت کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں عافیت کے ساتھ ان کو ضمانت عطا فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، شیعیت اور راضیت کے شر اور غلبے اور سازشوں سے اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔